بحرین کے مختلف شہروں میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوام کے مظاہرے اور مظاہرین پر حملہ. پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی ڈرون حملے جاری، تازہ حملے میں 7 ہلاک، متعدد زخمی. شام کے بارے میں روس اور چین اپنے موقف پر قائم، رابطہ گروپ کا جنیوا اجلاس ناکام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین، السلام علیکم. خبر نامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir. آج یوم ولادت با سعادت حضرت علی اکبر اور روز جوان منایا جا رہا ہے. اسی مناسبت سے ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، بالخصوص جوانوں کی خدمت میں، اس مبارک دن کی مناسبت سے دلی مبارکباد عرض کرتے ہیں. آئیے اب ملاحظہ فرمائیں آج کا خبر نامہ. بحرین کے مختلف شہروں کے عوام نے ایک بار پھر حکومت مخالف مظاہرے کر کے آل خلیفہ حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کیا. بحرینی مظاہرین نے ملک کے مختلف شہروں، من جملہ دارالحکومت منامہ میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور مظاہرین پر حکومتی کارندوں اور سعودی فوج کے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے حکومت کی برطرفی تک اپنے پرام مظاہرے جاری رکھنے پر زور دیا. مظاہرے کے شرکا نے جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا، جنہیں حکومت قتل کر دینا چاہتی تھی. مظاہرین پر آل خلیفہ حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں اور سعودی فوجوں نے حملے بھی کیے. بحرینی سیکورٹی اہلکاروں نے مظاہرین پر زہریلی گیس کی شیلنگ بھی کی. اس دوران سیکورٹی اہلکاروں نے متعدد مظاہرین کو اپنی گاڑیوں سے کچل دینے کی بھی کوشش کی. بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوامی مظاہرے گزشتہ برس فروری سے جاری ہیں. اس دوران بحرینی سیکورٹی اہلکاروں اور سعودی عرب کے غاصب فوجیوں کے ہاتھوں سینکڑوں بحرینی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں لوگ جیلوں میں بند ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے پر امریکی قاتل ڈرون طیارے کے حملے میں مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. مقامی ذرائع سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ پر آج صبح ہونے والے ڈرون حملے میں اب تک 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اس حملے میں متعدد لوگ زخمی بتائے جاتے ہیں. قبل ازیں امریکی قاتل ڈرون طیارے کے حملے میں مرنے والوں کی تعداد 4 بتائی گئی تھی. پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی ڈرون حملوں کا سلسلہ سن 2004 سے جاری ہے، اور موجودہ امریکی صدر کے اقتدار میں آنے کے بعد ان حملوں میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے. دوسری جانب مقامی حکومت نے شمالی وزیرستان کے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا. پاکستان کے نئے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ کو سلالہ چیک پوسٹ پر فوجی حملے کی وجہ سے معافی مانگنا ہوگی.
پاکستان کے نئے وزیر دفاع نوید قمر نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا یہ مطالبہ اپنی جگہ پر پوری قوت کے ساتھ باقی ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کی بنا پر امریکہ پاکستان سے معافی مانگے، اور اس سلسلے میں پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. گزشتہ برس نومبر میں امریکہ اور نیٹو کے فوجی ہیلی کاپٹروں نے پاکستان کے اندر سلالہ فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 24 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا. پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مذاکرات ہونے والے ہیں، اور دو طرفہ مفادات کی بنیاد پر ضروری فیصلے کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ علاقے میں سلامتی کی برقراری میں مدد دینے کے سلسلے میں پاکستان کو اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے، البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قومی مفادات کو نقصان نہ پہنچے. گزشتہ برس نومبر سے جب سلالہ چیک پوسٹ پر امریکہ کا حملہ ہوا تھا، پاکستان نے اپنے زمینی راستے سے افغانستان میں متعین نیٹو افواج کے لیے سپلائی لائن بند کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے نیٹو کے ممالک کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. اگرچہ امریکی حکومت نے بارہا پاکستان سے کہا ہے کہ سپلائی لائن کھول دے، لیکن اسلام آباد نے نیٹو سپلائی کی بحالی کو مشروط کر دیا ہے. حکومت پاکستان نے اپنی پارلیمان کی سفارشات کے مطابق امریکہ پر واضح کر دیا کہ وہ نیٹو کی سپلائی لائن اسی وقت بحال کرے گی جب امریکہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے پر معافی مانگ لے گا اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے بند کر دے گا. ایک ایسے وقت جب سپلائی لائن بحال کرنے کے تعلق سے امریکہ اور پاکستان میں مذاکرات کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، امریکہ نے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی اپنا لی ہے. امریکی اخبار لاس اینجلس ٹائمز نے دو ہفتے قبل اپنے شمارے میں لکھا تھا کہ وائٹ ہاؤس نے سی سی آئی اے کو حکم دیا ہے کہ وہ قبائلی علاقوں میں اپنے ڈرون حملے تیز کر دے تاکہ وہ نیٹو سپلائی بحال کرنے پر مجبور ہو۔ حکومت پاکستان نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ڈرون حملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس سے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ اور عارضی سالمیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، علاوہ ازیں ان حملوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ پاکستان میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈرون حملوں کی وجہ سے امریکہ کے تئیں پاکستانی عوام کی ناراضگی اور نفرت میں بھی روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
افغانستان میں سڑک کے کنارے نصب بم پھٹ جانے کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان حکام نے بتایا ہے کہ یہ دھماکہ آج صبح صوبہ غزنی کی حدود میں کابل قندھار شاہراہ پر ہوا۔ دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں متعدد خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک مسافر بس وہاں سے گزر رہی تھی۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے سب ہی لوگ عام شہری بتائے جاتے ہیں۔ تاحال کسی گروہ یا شخص نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم افغان حکام طالبان کو ایسے حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ کابل قندھار شاہراہ افغانستان کی اہم ترین شاہراہ ہے جہاں آئے دن مسلح حملے اور دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ بعض عرب اور مغربی ملکوں کی توقعات کے برخلاف جنیوا اجلاس کے اختتام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ شام کے بارے میں سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کے درمیان اختلافات پوری شدت کے ساتھ باقی ہیں۔
اگرچہ اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے خصوصی نمائندے کوفی عنان نے اجلاس کے اختتام پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں شام میں انتقال اقتدار پر اصولی بنیادوں پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، لیکن موصولہ خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ شام میں انتقال اقتدار کا معاملہ ہی اجلاس کے شرکا کے درمیان سب سے زیادہ اختلاف کا باعث رہا ہے۔ جنیوا اجلاس میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے وزرائے خارجہ کے علاوہ یورپی یونین، عرب لیگ، قطر، ترکی، عراق اور کویت کے نمائندے بھی شریک تھے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور خطے کے بعض عرب ممالک بشار اسد کو ہٹا کر شام میں انتقال اقتدار کے عمل کو آگے بڑھانے پر زور دے رہے تھے، جبکہ روس اور چین نے اس کی سختی کے ساتھ مخالفت کی۔ ماسکو اور بیجنگ نے جنیوا اجلاس کے دوران شام مخالف عالمی گروپ کی جانب سے مسلح دہشت گردوں کی حمایت بند کیے جانے کی ضرورت پر کئی بار زور دیا اور شام میں قومی آشتی کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کوفی عنان کے امن فارمولے پر عمل درآمد کو بھی ضروری قرار دیا۔ شام کے حوالے سے روس اور چین کا یہ موقف ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کوفی عنان نے بھی جنیوا اجلاس کے دوران کئی بار اپنے 6 نکاتی امن فارمولے پر عمل درآمد پر زور دیا۔ انہوں نے لڑائی میں الجھے تمام فریقوں سے اپیل کی کہ ملک میں تشدد کا سلسلہ بند کر دیں اور ان کے 6 نکاتی فارمولے کی پابندی کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوفی عنان نے جنیوا اجلاس میں اعلان کیا کہ شام میں انتقال اقتدار کے ہر عمل میں موجودہ حکومت اور مخالف گروہوں دونوں کو شامل کیا جانا ضروری ہے۔ یہ نظریہ مغربی ملکوں نے اس قطر اور سعودی عرب جیسے بعض عرب ممالک کے نظریات کے بالکل برخلاف ہے جو دہشت گرد گروہوں اور حکومت شام کے مخالف دیگر سیاسی دھڑوں کو مسلح کر کے شام میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ شام کے معاملے کو سیاسی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ مغرب عرب اتحاد نے شام میں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے کافی عرصے پہلے ہی کوشش شروع کر دی تھی تاکہ صدر بشار اسد کی حکومت کو ختم کیا جا سکے۔ اب تک روس اور چین نے شام میں ہر قسم کی فوجی مداخلت کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ جنیوا اجلاس سے قبل امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے سینٹ پیٹرسبرگ میں اپنے روسی منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ ملاقات کی تھی تاکہ روس کو شام کے حوالے سے مغرب کے نظریات قبول کرنے پر آمادہ کر سکیں، لیکن روس اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے اور مسلسل شام میں فوجی مداخلت کی مخالفت اور صدر بشار اسد کو ہٹائے بغیر کوفی عنان کے امن فارمولے پر زور دے رہا ہے۔ صدر بشار اسد کے اقتدار میں رہنے کے حوالے سے روس اور امریکہ کے درمیان پائے جانے والے اختلافات شام کے خلاف مغرب کے منصوبوں پر عمل درآمد میں ایک بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ اختلافات پورے جنیوا اجلاس پر بھی چھائے رہے اور یہ اجلاس بھی مغرب کے لیے کوئی کامیابی دلائے بغیر ختم ہو گیا۔ جنیوا اجلاس کو شام کے خلاف مغرب اور عرب متحدہ محاذ کی ایک اور ناکامی قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس اجلاس میں کوفی عنان نے یہ بات کھل کر کہی ہے کہ صرف شام کے عوام کو ہی اپنے ملک کے سیاسی مستقبل کے فیصلے کا حق حاصل ہے۔ یہ بیان اس بات کی واضح علامت ہے کہ شام پر باہر سے تھوپا جانے والا کوئی بھی حل قابل قبول نہیں ہے۔
صہیونی فوجوں نے غرب اردن میں حملہ کر کے 2 فلسطینیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے اتوار کی صبح غرب اردن میں حملہ کر کے دو فلسطینیوں کو اغوا کر کے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ صہیونی فوج نے اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے کہ اغوا کیے جانے والے فلسطینیوں کا تعلق کسی تنظیم سے تھا یا نہیں۔ واضح رہے کہ صہیونی فوج پر ہر روز فلسطین کی محدود خود مختار انتظامیہ کی ہم آہنگی سے غرب اردن پر حملہ کرتی ہے اور متعدد فلسطینیوں کو اغوا کر لیتی ہے۔ اس وقت 4,000 سے زیادہ فلسطینی شہری صہیونی حکومت کی جیلوں میں بند ہیں، جو بنیادی ترین انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ ہزاروں اسرائیلیوں نے تل ابیب میں سماجی انصاف کی فراہمی اور پولیس کے تشدد آمیز رویے کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق تقریباً 10,000 اسرائیلی تل ابیب کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے سماجی انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین ہابیمانامی علاقے میں جمع ہوئے، جہاں سے انہوں نے تل ابیب میوزیم کی جانب مارچ کیا۔ اس موقع پر اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ تل ابیب کے علاوہ مقبوضہ بیت المقدس اور بیر شبعا اور حیفا میں ایسے مظاہروں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ تل ابیب میں ہونے والے مظاہرے اس حوالے سے ہونے والے اب تک کے سب سے بڑے مظاہرے ہیں۔ ایک ہفتے قبل بھی تل ابیب میں ایسے مظاہرے ہوئے تھے۔ اسرائیل پولیس نے تشدد سے کام لیتے ہوئے انہیں کچل دیا تھا۔ تیل کی عالمی منڈیوں میں معمول سے زیادہ قیمتوں میں کمی کے پیش نظر ایران نے اوپیک کا ہنگامی اجلاس طلب کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
آئندہ گاز و مصرف گاز در دو
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم رستم قاسمی نے کہا ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت $100 سے بھی نیچے پہنچ جانے کے پیش نظر اوپیک کے سیکرٹری جنرل سے کہا گیا ہے کہ وہ ہنگامی اجلاس بلانے کی تیاری کریں۔ ایران، عراق، سعودی عرب، کویت، وینزویلا، لیبیا، متحدہ عرب امارات، الجزائر، نائجیریا، انگولا اور ایکواڈور تیل پیدا کرنے والے اوپیک کے رکن ممالک ہیں۔ واضح ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور چند مہینے کے اندر فی بیرل $30 تک کمی واقع ہو چکی ہے اور اب فی بیرل تیل کی قیمت $90 ہے۔ ڈیمانڈ سے زیادہ تیل کی پیداوار، اوپیک کے پیداواری کوٹے کی خلاف ورزی اور ایران پر عائد تیل کی پابندیوں سے پڑنے والے اثرات کو کم ظاہر کرنے کے لیے مغربی ملکوں کی اوپیک میں مداخلت، عالمی معیشت کی غیر مبہم صورتحال، وہ جملہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ اس کے باوجود ماہرانہ جائزے سے یہ بات ثابت ہے کہ اوپیک کے رکن ملکوں کے ذریعے ضرورت سے زیادہ تیل کی پیداوار، خاص طور پر سعودی عرب کے ذریعے خام تیل کی بے تحاشا پیداوار کی وجہ سے تیل کی منڈیوں میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور اس کی قیمت معمول کی حد سے بھی کم ہو گئی ہے۔ ماہرین کے نقطۂ نگاہ سے برنٹ تیل کی قیمت کو غیر حقیقی انداز میں نیچے لانے میں سعودی عرب کا کردار سب پر واضح ہے، اور یہ سب اس نے امریکہ کی ایما پر ہی کیا ہے، جس کی وجہ سے سبھی تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے۔ سعودی عرب کے پیٹرولیم کے وزیر نے بھی اوپیک کے حالیہ اجلاس کے موقع پر کہا تھا کہ عالمی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے تیل کی قیمت کو کم کرنا ہوگا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تیل کی قیمت $50 سے $60 فی بیرل ہونی چاہیے۔ اوپیک کے حالیہ اجلاس سے قبل تک اوپیک کی مجموعی پیداوار روزانہ 33 ملین بیرل تک پہنچ گئی تھی، مگر اوپیک کے فیصلے کے مطابق اب مجموعی پیداوار روزانہ 30 ملین بیرل ہے۔ گزشتہ 14 جون کو اوپیک کے رکن ملکوں نے اپنے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ممبر ممالک اپنی مجموعی پیداوار 30 ملین بیرل روزانہ سے نہیں بڑھائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی طے پایا تھا کہ جن ملکوں کی پیداواری شرح زیادہ ہے وہ اپنی پیداواری شرح کم کریں اور اپنے وعدوں پر عمل کریں۔
مصر کی اعلیٰ فوجی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ مصری فوج ملک کے نو منتخب صدر محمد مرسی کی حمایت کرے گی۔ فوجی کونسل کے سربراہ محمد حسین تنتاوی نے ایک فوجی پریڈ کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی کونسل نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہتی۔ تنتاوی نے کہا کہ وہ عوامی مطالبات کو قانونی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوجی کونسل عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جنرل تنتاوی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اقتدار کا سرچشمہ عوام ہیں۔ تنتاوی نے فوجی کونسل کی کارکردگی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کونسل نے عبری دور کے مشکل حالات میں ملک کا نظم و نسق بہتر طریقے سے چلایا ہے۔ امامیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی 35ویں تعلیمی کانفرنس میں اسلام میں تعلیم و تربیت کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
35ویں تعلیمی کانفرنس دہلی میں منعقد ہوئی، جس میں علماء اکرام، دانشوروں اور محققین نے حصول تعلیم کی ضرورت پر زور دیا.
دہلی کے غالب اکیڈمی میں امامیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ لکھنؤ کے زیر اہتمام اس تعلیمی کانفرنس کے مقررین نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، تقوی اور تزکیہ نفس پر بھی زور دیا اور کہا کہ حصول علم سے انسان کے لیے ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں اور انسان ترقی کے مدارج طے کرتا ہے. صدارتی خطبے میں جھارکھنڈ کے سابق گورنر سبط رضی نے کہا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے حصول علم کے ذریعے قدرت کے اسرار و رموز پر سے پردہ ہٹانے کی اجازت دی ہے. حجت الاسلام والمسلمین محسن تقوی نے کہا کہ ہم ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس میں فضیلت علم پر زور دیا گیا ہے اور قرآن کریم نے عظمت قلم کا احساس دلایا ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں علم کو روزگار سے نہیں بلکہ ایمان سے جوڑا گیا ہے. آل انڈیا مشاورتی کونسل کے صدر انور علی قاسمی نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ علوم الہیہ کی ضرورت پر بھی زور دیا. دہلی یونیورسٹی کی طالبہ دانش زیدی نے مسلم خواتین کے لیے حجاب کو ضروری قرار دیا اور تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا،
اسلام میں تعلیم پر بہت زور دیا گیا. جو بدر کی جنگ تھی اس میں رسول اللہ جو تھے انہوں نے جیت حاصل کی، اور اس جو جیت حاصل کی اور جو قیدی بنے وہ لٹریٹ تھے، یعنی پڑھے لکھے تھے. تو رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ ایک قیدی جو ہے 10 مدینوں کے بچوں کو پڑھائے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی رسک اٹھانا پڑے، چاہے آپ کو چین جانا پڑے، آپ کو علم حاصل کرنا ہے.
امامیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری علی حسین قمی نے تعلیمی بیداری اور فروغ تعلیم کے سلسلے میں مذکورہ ٹرسٹ کی سرگرمیوں کا احاطہ کرتے ہوئے کہا،
پورے ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں بچے ایسے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ مشکلات کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارے پاس ہزاروں بچے ایسے جڑے ہیں کہ جو اس طرح کی مشکلات کا شکار تھے. ٹرسٹ نے ان کو مشکلات کو حل کیا ہے اور ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہم فراہم کر رہے ہیں.
اس کانفرنس کے اختتام پر ان طلبہ اور طالبات کو انعامات دیے گئے جنہوں نے امامیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے منعقدہ مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی حاصل کی تھی. شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹورک، دہلی.
ممبئی میں یوم شبیر و زینب منایا گیا. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ممبئی سے علی عباس وفا.
یوم شبیر و زینب کے عنوان سے انجمن سپاہ حسینی اعظم گڑھ کے زیر اہتمام امام باڑہ زینبیہ میں جشن مسرت کا اہتمام کیا گیا.
یوم شبیر و زینب جشن حسین و شریکت الحسین سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید عزیز حیدر نے کہا کہ امام حسین و جناب زینب کا دین مصطفیٰ پر ایک عظیم احسان ہے، اور دونوں نے حق و باطل کی دنیا اسلام کو تعلیم دیتے ہوئے بتایا کہ باطل قوتوں کے سامنے ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے. آج کے دور میں امریکہ جو سپر پاور بنا بیٹھا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرح کا نقصان پہنچا رہا ہے، حسین نے یہی سکھایا ہے کہ باطل قوتوں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو اور آواز بلند کرو. جشن شبیر و زینب کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا، جبکہ ہندوستان کے مشہور شعرا اکرام پروفیسر ہلال نقوی، آصف بجنوری، حسین مہدی میرپوری، جواد نقوی پالم پوری، جاوید گوپال پوری، فصاحت جونپوری کے علاوہ کئی بیرونی شعرا کرام اور مقام شعرا نے بارگاہ امام حسین و شریکت الحسین میں نذرانے عقیدت پیش کیا. مہمان خصوصی آئی آر آئی بی کے ہندوستانی دفتر کے بیرو چیف سید محمود رضا حسینی اس جشن مسرت میں شریک ہوئے، جبکہ ان کو شال بھی پیش کی گئی.
علی عباس وفا، سحر عالم نیٹورک، ممبئی.
امریکہ کی 3 ریاستوں میں سیلاب آنے سے ان ریاستوں میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا ہے. ورجینیا، مغربی ورجینیا اور اوہائیو ریاستوں کے مختلف شہروں میں سیلاب آنے سے اب تک 13 افراد لقم اجل بن چکے ہیں. خبروں میں بتایا گیا کہ اس قدرتی آفت میں 5 افراد واشنگٹن ریاست کے مضافات میں ہلاک ہو گئے. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اس تباہ کن سیلاب کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ بجلی کے کھمبے اور درخت اکھڑ گئے ہیں اور لاکھوں امریکی شہریوں کو بجلی کے فقدان کا سامنا ہے. امریکہ کے مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بجلی کے کھمبوں کو دوبارہ لگانے اور بجلی کی سپلائی مکمل طور پر پھر سے بحال کرنے میں ایک ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے. اس سے پہلے ریاست کولوراڈو میں آتش زدگی کے بھیانک واقعے کو، جس میں دسیوں مکانات جل کر راکھ ہو گئے تھے اور 36,000 افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا، امریکی صدر باراک اوباما نے ایک بڑی مصیبت قرار دیا تھا.